بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا کہ گنگوہا میں ایک حافظ صاحب تھے, حافظ حسین علی, متقی بزرگ تھے. گنگوہا کی مسجد میں امام بھی تھے, بچوں کے استاد بھی تھے. ان کی بزرگی کے لیے تو حضرت گنگوئی کی شہادت کافی ہے. حضرت مولا عبدالرشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ان کی بزرگی کے قائل تھے, بچوں کو پڑھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی گاؤں کے لوگوں نے ان کو اپنے یہاں لے جانا چاہا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں حضرت گنگوئی کا خادم ہوں. لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں اور ہمارے یہاں یہ خدمت کریں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں حضرت گنگوئی کا خادم ہوں, اپنے معاملے میں خود مختار نہیں, حضرت سے اجازت لے لو تو چلا جاؤں گا. ان لوگوں نے حضرت گنگوئی سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا, واہ میاں, گنگوہا میں ایک ہی تو مسلمان ہے, وہ بھی تمہیں دے دوں, یہ کیسے ہو سکتا. یعنی وہ ان کی بزرگی کے اتنے قائل تھے کہ ایک تو اچھا آدمی ہے, وہ بھی تمہیں دے دوں. ان کے تقوی اور خشیت کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات کسی کوتاہی پر بچوں کو مارنے کی نوبت آ جاتی تو پھر یہ سوچتے تھے کہ شاید مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی, تو ان بچوں کو بلا کر کہتے کہ ہم نے تمہیں مارا ہے, تم ہمیں مار کر اپنا بدلہ اتار لو. بعض شریر بچے اس کے لیے تیار بھی ہو جاتے تھے. حضرت نے فرمایا, جب مجھے ان کے اس معاملے کی خبر ہوئی تو میں نے ان کے اس عمل کا منشا خوف خدا اور خشیت سمجھی, کہ اللہ کا ڈر ہے, خشیت ہے, جو انسان کے لیے بہترین سرمایہ ہے. مگر اس طرز عمل سے بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی, وہ بے ادب ہو جائیں گی. اچھی صورت یہ ہے کہ اول تو مارنے کے وقت اس کا پورا خیال رکھے کہ حد اور ضرورت سے تجاوز نہ ہو, پھر دوسرے وقت ان کے ساتھ ایسی شفقت اور محبت کا برتاؤ کرے کہ وہ خوش ہو جائے. تو تربیت کے سلسلے میں بہت ساری رہنمائی مل گئی. ایک تو ساری زندگی کا سرمایہ بتا دیا کہ وہ ہے خوف خدا اور خشیت. کسی کے ساتھ بھی آدمی زیادتی کرے گا نا, یہ خوف خدا اور خشیت اس کے اندر چبھن پیدا کر دے گی کہ میاں کی زیادتی تو نہیں ہوگی. اگر اس کی کوئی تلافی کی شکل ہو سکتی تو فوراً اختیار کر لے گا, معافی مانگنا تلافی ہے تو معافی مانگ لے گا, بدلہ چکانا, بدلہ دینا تلافی ہے تو اس کا اہتمام کرے گا. اور اگر کچھ بھی نہیں تو اپنے اللہ سے دعا کرے گا, اللہ میری طرف سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما دے اور اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما دے. یہ خشیت بڑی چیز ہے. زبان سے زیادتی ہو گئی, کہیں کوئی غلط انصاف سے, حدود سے تجاوز کر لیا, تو یہ خشیت بڑی دولت ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو سنوارتی ہے اور انسانوں کے بنے معاشرے کو سنوارتی ہے, انسان کو سنوارتی ہے, انسانوں کے بنے گھر کو سنوارتی ہے, انسانوں کی زندگی کو سنوارتی ہے. یہ خشیت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کا ڈر ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کو نصیحت کی اور نصیحت یہ کی کہ تم افسر اس کو نہ بناؤ جو تم سے ڈرتا ہو, تم افسر اسے بناؤ جو خدا سے ڈرتا ہے. اس لیے کہ جہاں تمہاری نظر تو نہیں پہنچتی, ہر کاروائی پہ تم تو نظر نہیں رکھ پاتے, لیکن اللہ تو ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں. اگر اس سے ڈرنے والے کو افسر بناؤ گے تو پھر اس کی خلوت, تنہائیاں اور قانون اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر بھی اس کی زندگی محتاط. لیکن آج اس چیز کی قیمت ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے بس پڑھا دیا اور کیمرے لگا دیے اور سسٹم بنا دیا اور قوانین بنا دیے اور بس کرپشن ختم ہو جائے گی. بڑھ تو رہی ہے, کم نہیں ہو رہی دنیا میں. خیانت بڑھ تو رہی ہے, کم نہیں ہو رہی دنیا میں. اس لیے کہ انسان اندر سے جو نہیں بنا ہوا. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جہاں ذرا سی بجلی گئی, قانون کے راستے بند ہوئے, ایک ہی دن میں چوری ڈاکے اتنے ہوتے ہیں کہ پچھلے سالوں کے ریکارڈ ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ہے پیغمبر کا راستہ, اور پیغمبر کو اس کی رہنمائی اللہ نے کی ہے. اس سے انسان بنے گا, انسانوں کے بنے معاشرہ بنے گا, انسانوں کی بنی سوسائٹیاں بنیں گی, انسانوں سے بنے قومیں بنیں گی. تعمیر کا راستہ یہ ہے, کہ خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. بس انسان ہے نا، اپنی نفسانی جذبے کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے غلطی کر لیتا ہے، لیکن یہ خشیت ہو نا، یہ خشیت اسے اس غلطی پہ رہنے نہیں دیتی. اب تو اللہ معاف فرمائے، زندگی نمازوں میں گزر جاتی ہے اور کسی کا حق مارا ہوا ہے، کہتا مرنے کے بعد دیکھیں گے. زندگی بھر کسی کا حق دبا کے رکھتا ہے، زمین لی ہوئی ہے، دکان لی ہوئی ہے، مال لیا ہوا ہے، بہن کا لیا ہوا ہے، بھائی کا لیا ہوا ہے، بیٹی کا لیا ہوا ہے، پڑوسی کا لیا ہوا ہے، ساتھی کا لیا ہوا ہے، پارٹنر کا لیا ہوا ہے، لیکن زندگی بھر خوف نہیں، خشیت نہیں. تو غلطی متقی آدمی سے بھی ہو سکتی ہے اور پرہیزگار آدمی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بشر ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ خشیت اور خوف خدا اسے غلطی پہ رہنے نہیں دیتی. تو حضرت فرمانے لگے، یہ بزرگ آدمی تھے حافظ حسین علی، ایک متقی بزرگ تھے، گنگوہا کی ایک مسجد میں امام اور بچوں کے معلم تھے. ان کی بزرگی کی تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کافی ہے. ایک مرتبہ کسی گاؤں کے لوگوں نے ان کو اپنے یہاں لے جانا چاہا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں حضرت گنگوئی کا خادم ہوں، اپنے معاملے میں خود مختار نہیں، حضرت سے اجازت لے لو تو چلا جاؤں گا. ان لوگوں نے حضرت گنگوئی سے اجازت آئی تو حضرت نے فرمایا، میاں گنگوہا میں ایک ہی تو مسلمان ہیں، وہ بھی تمہیں دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بظاہر وہ بہت معمولی سا آدمی، بچوں کو پڑھا رہا، لیکن قیمت تو ظاہری شکل و صورت سے نہیں ہوتی بھائی، ظاہری نقشوں سے تو نہیں ہوتی، قیمت تو دل کے سے ہوتی ہے، اور دل والے دل والوں کو پہچانتے ہیں. اور مطلب گنگوا تھا میاں ایک ہی تو مسلمان ہے، یہ بھی تمہیں دے دوں. ان کے تقوی اور خشیت کا یہ حال تھا کہ بعض اوقات کسی کوتاہی پر بچوں کو مارنے کی نوبت آ جاتی ہے تو پھر سوچتے کہ شاید مجھ سے کچھ زیادتی ہو گئی ہو. ان بچوں کو بلا کر کہتے ہیں، ہم نے تمہیں مارا ہے، تمہیں مار لو، بدلہ لے لو. بعض شریر بچے اس کے لیے تیار بھی ہو جاتے تھے. حضرت نے فرمایا، مجھے جب اس معاملے کی خبر ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ان کے اس عمل کا منشا خوف، خوف خدا اور خشیت ہے، جو انسان کے لیے بہترین سرمایہ ہے، مگر اس طرز عمل سے بچوں کی تربیت خراب ہوگی اور بے ادب ہو جائیں گے. اچھی صورت یہ کہ اول تو مارنے کے وقت اس کا پورا خیال رکھیں کہ حد اور ضرورت سے تجاوز نہ ہو، پھر دوسرے وقت ان کے ساتھ ایسا شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں کہ وہ خوش ہو جائے. اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، شاگرد ہو یا اپنا بچہ ہی کیوں نہ ہو، بس اوقات آدمی سزا دیتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، لیکن دوسرے وقت پھر اس کے ساتھ شفقت کا بھی اور محبت کا بھی ایسا انداز ہو جو اس کی تلافی ہو سکے، محبت اور شفقت کا بھی معاملہ ہو، پھر شفقت اور محبت کا معاملہ بھی ہو. اور جو مار رہا ہے اور سزا دے رہا ہے وہ بھی غصے کی حالت میں نہیں، ہاں مصنوعی غصہ، کہ وہ چیزیں قابو میں رہیں، کنٹرول میں رہیں، حد میں رہیں، حد میں رہیں. ورنہ غصے کی حالت میں آدمی جب اپنی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے پھر حدود پہ رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، حدود پہ رہنا بہت مشکل. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ غصے کی حالت میں تو کوئی رد عمل نہیں ہونا چاہیے، اس کا تو فوراً غصے کے ازالے کی فکر کرو، درود شریف پڑھ لو، بیٹھ جاؤ، پانی پی لو، وہاں سے ہٹ جاؤ. اس لیے کہ اس وقت تو یہ شیطان کی مٹھی میں آ جاتا ہے، پھر وہ جیسے چاہے، معصوم بچہ ہو نا، اس کے ہاتھ میں چوزا آ جائے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں، وہ چوزے کا حال کرتا ہے جب اس کی مٹھی میں آ جاتا ہے، تو غصے کے ہاتھ میں شیطان کی مٹھی میں آ جاتا ہے، پھر وہ جیسے چاہے اسے کلواتا ہے، زبان سے وہ کلوا دیتا ہے، ہاتھ سے وہ کلوا دیتا ہے، اور بس اوقات وہ کر دیتا ہے کہ ساری زندگی پچھتاتا ہی ہے. غصے کی حالت میں اس نے وہ رد عمل دکھایا کہ ساری زندگی پچھتاتا ہے، لیکن وقت نکل چکا ہوتا. تو غصے کے تقاضے پہ عمل نہ کرے، غصہ ہٹائے، اور پھر اگر تربیت کرنی ہے، تنبیہ کرنی ہے، اور کسی کو کچھ چیزیں سمجھانی ہے، تو مصنوعی انداز میں غصے کی شکل اختیار کر لے تاکہ وہ چیزیں حدود میں رہیں، قابو میں رہیں، اور پھر اس کا دوسرے وقت میں اس کا اچھے انداز سے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اس کی تلافی کی شکل بنائے تاکہ وہ محبت اور تعلق باقی رہے. ارشاد فرمایا، ایک صاحب میرے مخصوص دوستوں میں ہیں، انہوں نے بعض رضائل کی اصلاح میں بار بار خلاف ورزی ہو جانے سے تنگ ہو کر اپنے نفس کو بطور سزا ایک بڑی رقم ماہوار صدقہ کرنا تجویز کر لیا. فرمایا ایک صاحب جو میرے مخصوص دوستوں میں ہیں، انہوں نے بعض رضائل کی اصلاح میں بار بار خلاف ورزی ہو جانے سے تنگ ہو کر، مثلا غصہ بہت آتا تھا، اس نے کہا یار بار بار اس کی اصلاح کوشش کرتا ہوں پھر نقصان، پھر غصہ آیا تھا، اب ایسا کروں گا غصہ آئے گا تو اتنا پیسہ خرچ کروں گا، تو بار بار رضائل کی اصلاح میں بار بار خلاف ورزی ہو جانے سے تنگ ہو کر اپنے نفس پر بطور سزا ایک بڑی رقم ماہوار صدقہ کرنا تجویز کر لیا، مجھے اطلاع ہوئی، میں نے منع کر دیا، تمہیں ایک پیسہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ میں جانتا تھا وہ خرچ کریں گے تو تشویش میں پڑ جائیں گے اور اہل عیال کے حقوق جو ان کے ذمے ہیں ان میں کوتاہی ہوگی، تو بھائی کبھی نفس کی اصلاح کبھی مال خرچ کرنے سے ہوتی ہے اور کبھی خرچ نہ کرنے سے ہوتی ہے. اچھی انگریزی جانتا ہے، بہت اچھی انگریزی جانتا ہے، اور انگریزی میں ساری میڈیکل کتابیں ہیں، خوب ہی نسخہ اٹھایا اور استعمال کرنا شروع کر دیا، کیا ہوگا میاں، کیا ہوگا؟ انگریزی اچھی جانتا ہے اور سارے نسخے بھی انگریزی میں لکھی ہوئی ہیں، خوب ہی انتخاب کیا اور خود ہی کھانے لگ گیا، تو بہت جلدی قبرستان پہنچ جائے گا یا کسی کو پہنچا دے گا. ایسی میاں دین کے معاملے میں بھی آدمی کسی بڑے سے اصلاح کی مشورے کرتا رہے، خود ہی اصلاح کے نسخے استعمال کرے گا تو بس اوقات فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا، فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا. جس کا کوئی بڑا نہیں پھر اس کا نفس اور اس کا شیطان بڑا ہوتا ہے، پھر اس کا نفس اور اس کا شیطان بڑا ہوتا ہے، اور بہت اچھے راستوں میں بہت غلط راستے میں ڈال دیتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا کیا استخارہ کر لو، کیا فرمایا، پوری سورت اتاری اس کے لیے، سورہ مشورہ، مشورے کی سورت، سورہ شورا مشورے والی سورت، اور اللہ کے نبی سے کہا گیا وشاورہم، آپ بھی مشورہ کریں، آپ کو مشورے کرنے کی ضرورت ہے، آپ پر تو وہی آتی ہے. امت کو سبق دیا کہ اتنا عظیم نبی کی سنت ہے کہ تم اپنی زندگیاں مشوروں کے تحت رکھا کرو، اچھے فیصلے ہوں گے اور ثمرات اچھے ملیں گے. دنیاوی معاملے میں بھی متقی اور اہل دانش سے جو ان معاملات سے واقف ہیں ان سے مشورہ، اور دینی معاملوں کے اندر بھی اپنے سے اچھے نیک اور علم والے سے اور خوف خدا رکھنے والے سے مشورہ. دنیاوی معاملے میں بھی جو اس معاملے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے اور متقی ہو، گناہگار سے نہیں، نافرمانوں سے نہیں، اس لیے کہ اس کے مشورے میں ظلمت ہوگی، اندھیرا ہوگا، معاملے کی سمجھ بوجھ بھی رکھتا ہو، اللہ سے بھی ڈرتا ہو. اور دینی معاملے میں کہ نسخے کے استعمال میں احتیاط، تو اس فرمان لگے نفس کی اصلاح کبھی مال خرچ کرنے سے ہوتی ہے، کبھی خرچ نہ کرنے سے ہوتی ہے. بس اوقات آدمی پر فرائض ذمے میں ہوتے ہیں، فرائض ذمے میں ہوتے ہیں، اور یہ مستحب کی طرف چل نکلتا ہے، یہ نوافل کی طرف چل نکلتا ہے، فرائض ذمے میں. اب یہ نفلی کام ہے نا بھائی، کہ میں اتنا مال خرچ کر دوں گا، اور خطرہ یہ ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس سے فرض متاثر ہو، اہل عیال کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں فرق آ جائے. نقصان ہو جائے گا، تو بس اوقات نقصان ہو جاتا. اور ظاہر ہے جب آپ آدمی اپنی کسی بڑے سے اور کسی مصلح سے مشورہ اس لیے کرتا ہے کہ مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے، میں اپنی نفس کی نہیں ماننا چاہتا، میں اپنی طبیعت پہ نہیں چلنا چاہتا، مجھے تو اپنے اللہ کی رضا چاہیے، اس لیے میں نے ان سے رجوع کیا. اب یقین جانیے بس اوقات اللہ رب العزت ان کے دلوں میں اس کی طلب کی برکت سے وہی ڈالتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوتا ہے، اس کی طلب کی برکت سے اللہ اس کے دل میں وہی ڈالتا ہے جو اس کے لیے مفید ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی طلب سچی ہے، یہ اللہ کی رضا کا سچا طالب ہے، فائدہ ہوتا. تو جذبہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا مجھے معلوم ہو جائے بھائی، اللہ کی چاہت کیسے پوری ہوگی، میں اس لیے رجوع کر رہا ہوں، تو اس کی بڑی برکت ہے. उसकी बड़ी सबरात है। فرمایا اصول علم کے لیے کثرت مطالعہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ مفید چیز ادب ہے، ادب ہے۔ یقین جانیے آدمی کو فائدہ وہیں آتا ہے جہاں اس کے دل میں سامنے والے کا ادب ہو۔ کتاب سے استفادہ اسی وقت کرے گا جب اس کے دل میں اس کا ادب ہو۔ کسی کی صحبت کا اثر اسے تبھی ہوگا جب اس صاحب کی زندگی، اس کی صاحب کی اس کے دل میں عظمت اور ادب ہوگا، فائدہ تبھی ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں ڈاکٹر کی عقیدت نہ ہو تو بتائیے اس کے نسخے کی اہمیت ہوگی؟ ادھر سنی ادھر پھینک دی آپ نے، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ حضرت فرمانے لگے کثرت مطالعے سے بھی بڑی چیز کیا ہے؟ ادب ہو، ادب۔ حضرت فرمانے لگے علمی تحقیق سے ضرورت ادب کی ہے، بلکہ بزرگان سلف کا ادب کرنے سے حق تعالیٰ تحقیق کی شان بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور بزرگان سلف کا ادب چھوڑ کر جو تحقیق کی جائے اس میں لغزش اور غلط فہمی کا بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ بڑے بڑے صاحب علم جو گمراہوں کے امام بنے، اگر ان کی زندگی کے آخر دیکھیں گے تو نظر آئے کہیں بے ادبی کی ہے، کہیں بے ادبی کی۔ جو گمراہوں کے امام بنے وہ کوئی معمولی نہیں، ایک فرقہ تیار کر لیا پورا بھائی گمراہی کا، اور گمراہی پر پوری تفسیر لکھ دی، آسان کام تو نہیں ہے۔ ایک آدمی نے تفسیر لکھی پورے قرآن کی بغیر نقطے کے، بغیر نقطے کے، تو معمولی آدمی تھا نا۔ لیکن نقصان کہاں ہوتا ہے، گمراہ کہاں ہوتا ہے؟ جب کہیں بے ادبی کرتا ہے، جب کہیں بے ادبی کرتا تو پھر وہ گمراہیوں کا امام بن جاتا۔ یہ جملہ ہے نا، با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب، یہ سچ ہے۔ بڑوں کا ادب، ماں باپ کا ادب، اصحاب علم کا ادب، ادب بڑی چیز ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی، پہلے لوگ اپنے بچوں کی تربیت میں اس بات کا بتم اہتمام کرتے تھے کہ بچوں کے دلوں میں شاعر اسلام کا ادب بٹھاتے تھے، بزرگان دین کا، اہل علم کا ادب بٹھاتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ جب بھی کبھی اسے کسی اللہ والی کی صحبت، کسی بزرگ کی صحبت مل جاتی، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ اس لیے کہ ادب تو پہلے سے تھا، ادب تو تھا ہی، یہ ادب بٹھایا گیا۔ تو با ادب با نصیب۔ رض فرمانے لگے کہ اگر بہت تحقیق کی شان ہے اور بڑا محقق ہے لیکن بزرگان سلف کا ادب چھوڑ کر جو تحقیق کی جائے گی اس میں لغزش اور غلط فہمی کا اندیشہ اور خطرہ ہے، اور بس اوقات اس تحقیق سے بجائے فائدہ کے گمراہی کا خطرہ زیادہ ہے۔ اس لیے کہ ادب نہیں۔ ایک حدیث میں یہ دعا تلقین فرما دی گئی، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً، یا اللہ جب آپ کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما لیں تو مجھے فتنے سے محفوظ رہتی ہوئی موت دے دیجئے۔ یہ ایک دعا ہے، یا اللہ جب آپ کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما لیں تو مجھے فتنے سے محفوظ رہتی ہوئی موت دے دیجئے۔ حضرت نے فرمایا اس دعا سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہر فتنے کے ازالے کی کوشش اور دعا مناسب نہیں ہوتی، بلکہ ایسے موقع پر اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کی جائے۔ ضروری نہیں کہ ہر فتنہ کا ازالہ ہو جائے، ہاں ضروری نہیں کہ ہر فتنے کا ازالہ ہو جائے، ورنہ نبی یہ دعا نہ کرتا اور اس فتنے کے ازالے کی محنت کرتا۔ تو فرمان لگے اس دعا سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہر فتنے کے ازالے کی کوشش نہیں ہوتی، بلکہ ایسے موقع پہ اپنے آپ کو فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کی جائے۔ اللہ رب العزت اس فتنے سے مجھے محفوظ فرما دے اور اس حفاظت کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لے. فرمایا دنیا کے تمام فنون اور سب شعبہ زندگی میں جو شخص کسی خاص فن سے واقف نہیں ہوتا اس کو یہ کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ میں اس فن کو نہیں جانتا. مثلا ایک بڑے ماہر انجینئر سے اگر آپ آنکھ کی تکلیف کا علاج پوچھیں تو بے ساختہ کہہ دے گا میں ڈاکٹر نہیں, صاف کہہ دے گا. اگر آپ کسی بڑے ماہر انجینئر سے آپ آنکھ کی تکلیف کا علاج پوچھیں تو بے ساختہ اور صاف کہہ دے گا میں ڈاکٹر نہیں. کسی ڈاکٹر انجینئر کا مسئلہ پوچھیں تو وہ کہے گا بھائی میں انجینئر نہیں, میں انجینئر نہیں. دین ایسا لاوارث سمجھ لیا گیا کہ ہر شخص اس میں اپنی رائے ٹھونسنے کی فکر میں ہے. وہاں یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی میں عالم نہیں, وہاں رائے رہے گا. انجینئر اپنے معاملے میں صاف کہہ دے گا میاں میاں میں ڈاکٹر نہیں, ڈاکٹر کہہ دے گا میاں انجینئر کا مسئلہ میں نہیں ہوں. لیکن دین ایک ایسی لاوارث چیز ہے ہر شخص رائے دے گا, اور یہ نہیں کہے گا بھائی میں اس دین کا علم نہیں رکھتا. کسی صاحب علم سے پوچھ لو. سہارنپور کے ایک ڈپٹی مجسٹریٹ تھے, تھانابون حاضر ہوئے. ان کے ذہن پر یہ سوار تھا کہ دنیا میں سود خوری کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی, اس لیے کسی طرح اسے حلال کیا جائے. حضرت نے فرمایا بنی امیہ کے دور میں مسلمانوں کو ترقی حاصل ہوئی تھی یا نہیں؟ اقرار کیا بڑی ترقی ہوئی. حضرت نے پوچھا کیا انہوں نے سودی کاروبار کیا تھا یا سود کو حلال کیا تھا؟ تو کوئی جواب نہیں. حضرت نے فرمایا اسے تو معلوم ہو گیا ترقی سود پر موقوف نہیں. پھر انہوں نے ایک آیت کے متعلق کچھ سوال کیا اور یہ بھی عرض کیا فلاں صاحب نے اس کی تفسیر اس طرح لکھی ہے. وہ صاحب نرے ایک اردو ادیب تھے, عالم نہیں تھے. حضرت نے فرمایا آپ جس قانون پر عدالت میں فیصلے کرتے ہیں وہ مجھے دے دیجئے, میں اس کی ایک شرح لکھوں. آپ میری شرح کے مطابق عدالتی فیصلے نافذ کریں. حکومت سے مواخذہ ہو تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اشرف علی نے اس قانون کے یہی تشریح کیے. پھر دیکھیے حکومت کی طرف سے آپ کو کیسے کیسے خطاب ملتے. سبحان اللہ. آپ عدالتی قوانین میرے پاس لے آئیں اور میں اس کی تشریح کرتا ہوں اور پھر ان تشریح کے مطابق آپ عدالت میں فیصلہ کیجیے. آپ قرآن کی تفسیر کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس تفسیر کی تشریح کس نے کی ہے, ایک اردو ادیب نے کر دی اور آپ اس کی رائے میرے سامنے رکھ رہے ہیں. تو المیاں ارمیاں قانون کی تشریح کرنے والا قانون کا اہل بھی تو ہو تشریح کرنے کا, پھر عدالت میں اس کی بات سنی جاتی ہے نا. لیکن قرآن کی تفسیر جو بھی کر لے, ہاں پھر آپ کہتے ہیں اسے تو یہ لکھا تھا اسے یہ لکھا تھا. تو دین کے معاملے میں یہ بڑی کوتاہی ہے. اللہ رب العزت بھائی ہمیں دین کی سمجھ بھی نصیب فرما دے اور ہمیشہ دین والوں کی محبت بھی نصیب فرما دے. ہاں اپنی بھی محبت نصیب فرما دے اور جو اللہ کے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں اللہ ان کی بھی محبت نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أرحم الراحمين اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کا ظاہر باطن سبھی کو اپنے پسند کا فرما دے, ہماری ظاہری کمیوں کو بھی دور فرما دے, باطنی بیماریوں سے بھی نجات نصیب فرما دے, جسمانی صحت بھی نصیب فرما دے, باطنی صحت بھی نصیب فرما دے, ہر عمل میں اپنی رضا نصیب فرما دے, اخلاص نصیب فرما دے, ریا سے حب جاہ سے حب مال سے ہمارے دل کو محفوظ فرما دے. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہر آنے والا دن تقوی کے لحاظ سے, پرہیزگاری کے لحاظ سے, صحت اور ایمان کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما دے. اپنے فضل سے بری زندگی سے برے حالات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ حلال نصیب فرما, برکت والا عطا فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے برکت والا عطا فرما, ہر حرام سے اور مشتبہ لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا, اولادوں کے ازمائشوں سے محفوظ فرما, ساری امت کے حال پر رحم فرما. یا ارحم الراحمین ہماری زندگیاں صلاحیتیں وسائل جیسے آپ چاہتے ہیں دین کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرما. اے مولا کریم اہلیت بھی پیدا فرما، صفات بھی عطا فرما، اخلاص بھی نصیب فرما، اعمال بھی عطا فرما، ہم سب کے حال پہ راضی، ہم سب پہ حال پہ رحم فرما، ساری امت کے حال پہ رحم فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا